بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الكهف کی مختصر تفسیر کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے تعلق سے، ان کو کہہ دیں کہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دیتا ہوں. ذو القرنین کا قصہ کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے. ذو القرنین کون ہے؟ اور اس قصے میں جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازتا ہے، خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور انبیاء کے لیے معجزات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کرامات ہوتی ہیں. سب سے پہلے ذو القرنین کا نام جو ہے، ذو القرنین کیوں رکھا گیا ہے، یہ شخص کون ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے، کس زمانے کا ہے، اس میں کچھ چند روایات اور سلف کے اقوال موجود ہیں. ذو القرنین کہا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک پر اس شخص نے قبضہ کیا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اہل ایمان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک اور پیارا بندہ ہے. مشرق سے مغرب تک حکومت تھی، جیسے کہ آگے بھی دیکھو رہے گا، تو مشرق سے مغرب دو الگ الگ چیزیں تھیں، اس لیے بھی کہا گیا ذو القرنین ہے. ایک تو یہ ہے، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ روم اور بلاد روم اور فارس دونوں پر انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس اعتبار سے ذو القرنین کہا گیا ہے. تیسرے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلمت اور روشنی کی طاقت بھی دی ہے، جہاں پر جاتے تو ظلمت چھا جاتی تھی اور کوئی کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں پر حملہ ور ہوتے تھے اور فتح ہو جاتی تھی. ایک یہ بھی کہا گیا کہ دو اضداد جو ہیں ذو القرنین، اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے. الغرض ان کا زمانہ جو تھا، ایک روایت میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ان کی ہوئی، تو اس زمانے کے ہیں، اور دنیا کے بہت بڑے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ جو تابعین فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ چار گزرے ہیں، ان میں سے دو مومن ہیں اور دو کافر ہیں. یہ دو مومن ہیں وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ذو القرنین، اور جو کافر ہیں وہ دو ہیں، ایک ہیں نمرود، دوسرا ہے نہیں. فرعون تو صرف مصر کی حد تک تھا نا، صرف مصر کی حد تک تھا، سب سے بڑا تو نہیں تھا نا. سب سے بڑے سے مراد کہ آدھی دنیا سے زیادہ ان کی مملکت تھی، بہت بڑی وسیع مملکت تھی. نہیں، کچھ قیصر کہاں، کسرا کہاں، چھوٹے چھوٹے تھے. نام سنو گا بخت نصر، بخت نصر جو ہے ایک بادشاہ گزرا ہے. یہ وہ شخص ہے، بخت نصر کے بارے میں بہت کم وہ ہے، جس کا ذکر جو ہے سورۃ اسراء میں ہے کہ یہودوں کے خاتمے سے نے کیا اور بیت المقدس سے نکالا ہے. فجاس و خلال الدیار، فساد کیا اور بیت المقدس میں آ کے یہودوں کو نکالا ہے. یہ شخص ہے. اچھا، ذو القرنین کے تعلق سے ایک اور بھی غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے کہ یہ الاسکندر المقدونی ہے، الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں، یہ غلط ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذو القرنین عرب میں سے ہو، عجم میں سے، یونانی ہے. پھر ذو القرنین اہل ایمان میں سے، وہ کافر تھا جو یونانی ہے. پھر زمانے میں دیکھیں، ذو القرنین کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو کئی ہزار سال پہلے تھا اس کے زمانے سے جو الیگزینڈر ہے، تو یہ غلط تاثر ہے. بعض غلط لگی ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ ذو القرنین جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے. جی ہاں، کیسے؟ ملاقات ہوئی تھی، وہ نمرود مر گیا تھا، جلدی مر گیا تھا، اور نمرود کے ملک پر یہ بندہ قابض ہوا ہے، جتنے ملک اس کا تھا اس پر بھی قابض ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے ملک پہ قابض ہوا۔ تو یہ چند ابتدائی جملے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، آگے انشاءاللہ تفسیر میں بھی بتائیں گے۔ اچھا، سوال کس نے کیا؟ یسألونک، کس نے؟ پہلے درس میں بتایا ہے، مشرکین عرب جو تھے نا، وہ اس تال میں تھے کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پہ غلطی پکڑ لیں۔ ان کو پتہ تھا یہود و نصارہ جو ہیں ان کے پاس علم ہے تورات اور انجیل کا، اور وہ جانتے ہیں، ان کو کچھ علامات بھی ان کی کتابوں میں جو آخر نبی آئے گا۔ انکاری یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور انکاری مشرکین بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، آپ کا دشمن کا دشمن جو ہے دوست ہوتے آپس میں۔ تو مشرکین جا کے ان کی پوچھتے ہیں یہود و نصارہ سے، بھئی ہم بتائیں کہ ہم ایسا کچھ بتائیں کہ ہم غلط ثابت کریں۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ یہ دو تین سوال پوچھ لیں ان سے، پتہ چل جائے گا اصحاب الکہف کون تھے، روح کیا ہے، اور پھر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا اس کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں۔ تو اس لیے یسألونک سوال کرتے آپ سے، پوچھے کہ عرب اور یہود و نصارہ جو ہے ان سوال کے تعلق سے ہے۔ ان ذوالقرنین کے تعلق سے، قل کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سأتلو علیکم منہ ذکرہ، میں کچھ خبر دوں گا، پوری خبر نہیں، پورا ذکر نہیں ہے، کچھ خبر میں دوں گا، یعنی جو تحصیل حاصل ہے وہ ہو جائے گا، جو وہ چاہتے ہیں ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، جو جاننا چاہتے ہیں وہ بتا دوں گا، باقی تفصیل تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قصہ ہی عجیب ہے، اس کی مزید تفصیل میں جانا، کیونکہ تورات و انجیل میں بہت سارے غلط بیانیں بھی ہیں، تحریف بھی ہے، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا میں قصہ، ایسا ذکر آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے ایمان کو مضبوط بھی کر دے، آپ کے ایمان کا جو اہل ایمان ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو جواب مل جائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ ان مکن لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، بے شک ہم نے اس کو زمین میں تمکین، قدرت دی ہے، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا ہے، کیا چیز؟ من کل شیء سببا، ہر چیز سے اسے سبب دیا ہے، اور کچھ خاص سامان یا راستہ یا منزل بتائیے۔ سبب سے کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ علم اس سے مراد ہے، خاص علم عطا فرمایا ہے، اس علم کے ذریعے سے دنیا کو فتح کر دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بعد وہ مسخر کر دیا ہے، اتنی تیزی سے سپیڈ سے جاتے تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص قسم کے اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، کیا تھے؟ خاص راستے تھے، خاص ایسے منازل تھیں جن پر پہنچتا تھا تو ان کے لیے معاملات آسان ہو جاتے تھے۔ اچھا، من کل شیء سببا، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تمام جو تیارے ساز و سامان تھے سب اللہ نے مہیا کر دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ فاتبع سببا، ان اسباب میں سے ایک سبب کے اتباع کی اور پیچھے چلے اور مغرب کی طرف گئے۔ اب دیکھیں قصہ کہاں شروع ہوتا ہے، مغرب سے لے کے مشرق تک، اور پھر بیچ میں کیا ہوا اب دیکھیں کتنے پیارے انداز میں۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک، مغرب الشمس، سورج غروب ہونے تک پہنچ، وجدها، تو پایا سورج کو، تغرب في عين حمئه، غروب ہوتے ہوئے پایا، یعنی اپنی نظر سے دیکھا کہ سورج جو جہاں پہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیئت، کہ ایسے چشمے میں یا ندی میں جو بہت گرم ہے اور کیچڑ دلدل کی مانند ہے۔ وجد عندها قوما، اور وہاں پر ایک قوم کو بھی پایا۔ قلنا یا ذو القرنین، تو ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو آپ چاہے تو ان کو عذاب دے دیں اور چاہے تو ان سے کوئی بھلائی والا کام لیں۔ مشرکین تھے وہ لوگ جو اس جگہ پر موجود تھے، یعنی اقصى المغرب، اب یہ دیکھیں، یعنی ان کو یوں لگ رہا تھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے اس جگہ پر، جبکہ سورج تو ظاہر ہے اس کسی ندی میں یا کسی چشمے میں تو غروب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تعبیر کتنی خوبصورت انداز کی تعبیر ہے، یعنی اقصى المغرب، مغرب کے جو ایک انتہا تھا جہاں پر کوئی آخری جگہ یا قوم رہتی تھی وہاں تک پہنچے، کیونکہ وہاں سے ابتدا ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی شروع سے آخر تک کی ہے. دیکھیں اسے تو سب سے بڑے فاتح ہیں نا دنیا کے, بس سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی اور جگہ نہیں تھی مغرب میں, اس کے پیچھے کوئی اور بڑھ کے اور جگہ نہیں تھی وہاں تک پہنچے. تو وہ لوگ جو تو کافر تھے, مشرکین تھے, شرک کرنے والے تھے. تو اللہ نے فرمایا چاہے تو آپ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے, چاہے تو آپ ان کو سزا دیں, عذاب دیں, قتل دیں, قتل کریں ان کو, اور چاہے تو بھلائی کا طریقہ اپنائیں اور ان کو جنگ قیدی بنا لیں یا ان کو بعد میں آزاد کر دیں. اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے اور نیک بندے کو. اچھا ایک بات رہ گئی تھی, نبی ہے کہ نہیں, اور راج ہے کہ نبی انبیاء میں سے نہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں. قال ذو القرنین, فرماتے ہیں قال اما من ظلم فسوف نعذبه, جس نے شرک کیا, ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے, جس نے شرک کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا نے شرک اور کفر کی نافرمانی کر کے, فسوف نعذبه, تو یقیناً ہم اسے عذاب دیں گے. فسوف نعذبه یعنی قتل کریں گے, سخت سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه, پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے گا یعنی دوبارہ زندہ ہوگا مرنے کے بعد. فيعذبه عذابا نكرا, تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا یعنی قیامت کے دن. اور سب سے سخت عذاب کیا ہوتا ہے مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے؟ جہنم کی آگ, نعوذ باللہ. اور اس میں مرنے کے بعد زندگی کو, بعث کو بھی ثابت کیا گیا ہے. اچھا دوسری طرف, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, اور وہ جو ایمان لائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اچھے اور نیک عمل کیے, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ, تو اس کی جزا حسن یعنی جنت ہے آخرت میں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم اس کے لیے بڑی آسان اور نرم بات کریں گے, نرمی سے پیش آئیں گے, نرم بات کریں گے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ اہل ایمان میں سے ہے, آخرت میں اس کے لیے جنت ہے, دنیا میں بھی اس کے لیے عزت اور افزائی ہے, اور وہ ہمارا ساتھی ہے, اور بڑے نرمی سے پیش آئیں گے. دیکھیں بادشاہ جب طاقتور ہوتا ہے نا, اور اتنی بڑی فوج اس کے پاس ہوتی ہے, آپ جب پیار محبت سے بات کرتے ہیں, قریب کرتے ہیں, تو عزت بھی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور ایمان میں مضبوطی بھی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا کہ بادشاہ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے, وہ نرمی سے کام لے رہا ہے. تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے. یہ تھا مغرب لوگوں کا قصہ. پھر وہاں سے آگے چلے, ثم اتبع سببا, پھر اور کہیں سبب اور راستہ اختیار کیا ہے, پھر ایک اور راستہ اختیار کیا ہے, سبب اختیار کیا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے تک پہنچا ہے. وجدها تطلع, تو سورج کو پایا طلوع یعنی نکل رہا ہے, على قوم, ایسے قوم, ایسے لوگ, ایسے لوگوں پر, لم نجعل لهم من دونها سترا, جن پر ہمارا کوئی اور یا کوئی ستر نہیں تھا. یعنی ایسے لوگ تھے جن کے نہ تو کوئی گھر تھا, نہ کوئی چھت تھی, نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی پہاڑ تھا, ایسی جگہ چٹیل میدان تھا. سورج ایسے قوم پہ نکلتا تھا, سورج روشنی ان کو تکلیف پہنچاتی تھی. تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ جو زمین میں سرنگیں ہوتی تھیں زمین کے نیچے, انہاں پہ جیسے ہوتے گھوڑے ہوتے ہیں نا جانوروں کے, ایسے گھوڑے بنے تو ہمیں چلے جاتے تھے. بعض نے یہاں تک بھی کہا کہ پانی کی چشمی جو پانی کے اندر بیچارے پورا دن گزارتے تھے, پانی کے اندر رہ کے سورج سے بچنے کے لیے, پھر نکلتے تھے, پھر پانی میں جاتے تھے, اس طریقے سے. تو ایسی قوم تھی, سبحان اللہ, تو اس قوم کی طرف پہنچے ہیں. اچھا اب دیکھیں راستے میں یہ سب جتنی جگہ تھی فتح ہوتی آئی ہے, مغرب سے لے کے اس جگہ تک پہنچنے تک جتنے بھی باقی اور لوگ تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ اسلام پھیلتا گیا اور لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے. قاعدہ یہ تھا, جو ایمان اسلام قبول کرتا تھا اس کے لیے نرمی سے پیش آتے تھے, اعزاز ہوتا تھا, اپنا ساتھی بنا لیتے تھے, جو کفر پر جمے رہے ان کو قتل کیا, ان کو سزا دی, معاف نہیں کیا. کیونکہ کیا فرمایا ہے کہ ہم اسے سزا دیں گے, نعذب, قتل کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, جبکہ اللہ نے اختیار دیا تھا آپ چاہیں تو جنگ قیدی بنا سکتے ہیں, لیکن اتنا ایمان مضبوط, اتنی طاقت تھی کہ نہیں, دو راستے دو ہیں, اختیار تو ہے ٹھیک ہے لیکن راستے دو ہیں, یا ایمان ہے یا قتل ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کذالک, اور اسی طریقے سے جو ہم نے ان کے لیے مہیت کی, حقیقت یہ ہے, وقد احطنا بما لدیہ خبرا, ہمیں مکمل احاطہ ہے ہر خبر سے جو وہ کر رہا تھا، جو اس کے جو ان کے پاس تھا، جو ان کو مہیا کیا گیا ہے، جیسے وہ جہاد کر رہا تھا، جس جگہ سے گزر رہا تھا، جو سبب اختیار کر رہا تھا، اور جو جو اس نے کام کیا، مکمل احاطہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اتنی بڑا بادشاہ، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی فتوحات، اتنی بڑی کامیابیاں، اللہ تعالیٰ سب کا علم، سب کو اللہ کا احاطہ ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. ثم اتبع سببا، پھر ایک راستہ، ایک سبب اختیار کیا اور اس سبب کے پیچھے چلے. حتی یہاں تک، اذا بلغ بین السدین، جب دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، وجد من دونہما، تو ان کے علاوہ یعنی ان کے آگے پایا، قوما، ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی زبان، کوئی قول سمجھ نہیں سکتے تھے. ایسی قوم تھی، ان کی اپنی کوئی زبان تھی، کوشش کی سب جانے سمجھتے نہیں تھے، کچھ بات کرنا چاہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن کوئی مسئلہ تھا ان کو، کچھ سمجھانا چاہتے تھے. تو کیسے سمجھایا؟ قالوا یا ذا القرنین، کہا. تو پھر جب لا یفقہون قولا، پھر قالوا سمجھ کیسی آئی؟ وسیم فرماتے کئی مترجم آئے ترجمہ کرنے کے لیے، تو ترجمے کے ذریعے سے بات چیت ہوئی ذو القرنین سے، مترجم بیچ میں تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک سے زیادہ مترجم تھے، کہ ایک کو سمجھ آتی تھی ایک زبان سے دوسری، دوسری پھر مختلف زبانوں میں، پھر جا کے بات سمجھ آتی تھی کون سی تھی. الغرض، قالوا یا ذا القرنین، انہیں کہا، انہیں عرض کی، یا ذا القرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یأجوج و مأجوج جو ہیں یہ زمین پر فسادی ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. فہل نجعل لك خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کر دیں، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، تاکہ آپ ہمارے ان کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر دیں. یأجوج و مأجوج یہ کون ہیں، اور ان کا ذکر جو صحیح احادیث میں آیا ہے، وہ قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی آیا ہے، اور سلف کے جو اقوال ہیں، کچھ غلط باتیں بھی ہیں ان کے تعلق سے، کیونکہ اسرائیلیات سے لیے گئے ہیں، تورات و انجیل جو تحریف شدہ ہیں ان میں سے کچھ خبریں لی گئیں، لیکن جو اس قوم کے تعلق سے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے، جو حدیث کی روشنی میں ہے، کہ ایک قوم ہے یہ جو فسادی ہے، اور یہ انسان ہے، کہ بعض نے کہا یہ جانور ہیں، یہ بلائیں ہیں، پتہ نہیں یہ خونخوار جانور ہیں، نہیں نہیں انسان ہے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث جو ہے ان کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، سام، حام، یافث. سام کی اولاد یہ گورے جو ہیں، یورپ والے، امریکہ والے سارے گورے. حام کی اولاد افریقن، ہم بھی ان میں شامل ہیں، بیچ والے جو ہیں. اور تیسرے یافث، یافث کی اولاد میں سے جو یہ جو چائنا والے ہیں اور یہ سارے جو ہیں، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، اور ان کا یہ ایک حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، اور وہ ہیں یأجوج و مأجوج. اچھا، دوسری بات ان کے تعلق سے، صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے، سخت وعید ہے، بڑی خرابی ہے عرب کے لیے. عرب کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ عجم بچ جائیں گے، اس لیے ہے کہ اگر عرب کے لیے ویل ہے تو عجم کے لیے اس سے بڑی ویل ہے، بڑی سخت وعید ہے، بڑی خرابی ہونے والی ہے. کیا خرابی ہے، کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھر پہنچے، سیدنا زینب بنت جحش صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہر ام المؤمنین، تو کافی پریشان حالت ہے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان تھے، فرماتے ویل للعرب من شر قد اقترب، خرابی ہے، بہت بڑی خرابی عرب کے لیے، ایسے شر کے جو بہت قریب آن پہنچا ہے، بہت بڑا شر آنے والا ہے. کیا شر ہے؟ فتح من رجم یأجوج و مأجوج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، یہ جو انگوٹھا ہے اور انگشت شہادت دونوں کو آپس میں ملایا، کہ یأجوج و مأجوج کی دیوار میں سے اتنا بڑا اتنا سوراخ ہو چکا ہے. سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہل کفین الصالحون، کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک کار لوگ بھی موجود ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ پتہ ہے یأجوج و مأجوج آئیں گے تو پھر ہلاکت ہے، فسادی ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. انہل کفین الصالحون، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، کب؟ اذا کثر الخبث، نیک صالح لوگ بھی نہیں بچیں گے جب خباثت پھیل جائے گی، کثر الخبث، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، بے پردگی، یہ سب جب پھیل جائے گا، نافرمانیاں پھیل جائیں گی، خباثت پھیل جائے گی، تو پھر اہل صلاح کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے. اچھا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ایک روایت میں آیا ہے خصف کی حدیث میں، آخرت کی نشانیوں میں، ایک خصف ہوگا زمین میں اور اس میں لوگ دھس جائیں گے، مر جائیں گے. تو اسے عائشہ عرض کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مریں گے سب، لیکن سب اپنی نیت کے اعتبار سے ان کا پھر دوبارہ حساب ہوگا. نیت کیسی تھی، اہل ایمان میں سے تھے یا نہیں، صالح تھے یا فاسد تھے، اس کی موت تو حق ہے، سب نے مرنا ہے. اگر آپ زلزل میں نہیں مریں گے، خصف میں نہیں مریں گے، تو ویسے مر جائیں گے، مرنا تو سب نے ہے. تو موت کا معاملہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے موت کس حالت میں ہوتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. الغرض، تو یہاں پہ بہت بڑی خرابی ہے، سخت وعید ہے عرب کے لیے بھی، اس سے بڑھ کر عجم کے لیے بھی. عرب اس لیے کہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو، آسانی ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ویل ہے، اور وہ کیونکہ قریب ہیں تو ان میں اچھے لوگ بھی زیادہ چانس ہے. تو جو سمجھتے بھی ہیں جن کی برے کا زیادہ چانس، وہ کیسے بچیں گے؟ اگر عرب نہیں بچیں گے تو پھر عجم بھی باب اولا نہیں بچیں گے. تو عید سب کے لیے ہے. وہ یوجوج موجود کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1400 سال پہلے. اب سوراخ کتنا پہنچا اللہ اعلم، لیکن یقینی بات ہے شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا.
اور
ہاں، اب سے تب تک زندہ ہے اس کی چائنیز زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قومیں جو ہیں
دونوں
فرق ایک میں، یاجوج موجود یہی قوم کا نام ہے، یہ شخص کا نام نہیں ہے، یہ قوم ہے. وہ تو ظاہر نسلوں کی ہے. اچھا، یاجوج موجود یہ دو قبیلے ہیں، قومیں ہیں، ایک جگہ پر رہنے والے ہیں. الغرض، تو اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوا، انہل کفین وسنگ، ہلاک، ہلاکت کا لفظ ہے، یعنی جو لوگوں کو ہلاک کریں گے، فساد برپا کریں، جیسے کہ اس قرآن مجید کی آیت میں ہے، مفسدون فی الارض، فسادی ہے. فساد صرف یہ نہیں کہ مال چھینیں گے، لوٹیں گے، نہیں، قتل کریں گے. یعنی بعض سلف مفسرین یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو گوشت بھی کھائیں گے، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہوئے ان کی کہ جب گزریں گے تو ایک چشمہ پانی کا جو ہوتا ہے لیک، جسے کہتے ہیں، لیک پہ گزریں گے، ان کی جو شروع میں وہ پینا شروع کریں، جو آخر میں ہوگا نا، وہ کہیے کسی زمانے یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا، پوری لیک پی جائیں گے، کچھ بچے گا نہیں. جہاں سے گزریں گے کوئی زندہ چیز نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو کہتے جانور کو قتل کر کے کھا جائیں گے، اتنی فسادی ہیں. الغرض، اور صحیح حدیث میں آیا ہے ان کے ذکر میں سے کہ ظہور جو کب نکلیں گے، صحیح حدیث میں ایسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. جب دجال کا قتل ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام وہ فرمائیں گے، اب میں ایسی قوم نکالنے والا، ایسی قوم نکلے گی جن پر تیری کوئی طاقت نہیں ہے، روک نہیں سکتے، کوئی روک نہیں سکتا ان کو، اس لیے پہاڑوں کی چوٹی پر چلے جاؤ. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ جو باقی مومن تھے، سب کے سارے پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر یاجوج ماجوج آتے ہیں اور وہ جو دیوار ہے وہ گر جاتی ہے. بتاتا ہوں دیوار کیسی تعمیر ہوئی، پہلے قصہ پورا بتاؤں تاکہ پتہ چلے، صحیح حدیث میں سے جو قصہ آیا ہے. اور وہ نکلیں گے من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے آپ دیکھیں گے، جیسے کہ کیڑیاں ہوتی ہیں نا کہ نکلتی ہیں اپنے گھوڑے سے، تو کتنی جلدی سے پھیلتی ہیں، اللہ نے اس طریقے سے بیان فرمایا، بڑی تیزی سے، اور کوئی، جیسے میں نے کہا ہے، کوئی زندہ چیز نہیں چھوڑیں گے، بہت ہی دنیا میں پھیلیں گے، قتل و غارت ہوگی. جو اہل ایمان جو عیسیٰ السلام کے ساتھ ہوں گے اوپر پہاڑوں پہ ہوں گے، شدید قحط ہو جائے گا، ظاہر کھانے پینے کچھ چیز بچے گی نہیں، نیچے اتر نہیں سکتے پہاڑوں سے، پہاڑوں میں ہوتا کیا ہے، زندگی کیا ہے پہاڑوں میں، تو کافی تکلیف دہ وقت ہوگا. یہاں تک کہ ایک جو سر ہے بیل کا، وہ یعنی 100 دینار سے زیادہ مہنگا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت کی قیمت جو ہے، یعنی بیل کا سر کون کھاتا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی بے قیمتی چیز کھانے کے لیے اس وقت یہ اتنی زیادہ قیمتی ہو جائے، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. الغرض، تو ایسے صلی اللہ علیہ سے دعا کریں گے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرما. وہ کچھ عرصہ رہیں گے، قتل و غارت کریں گے، اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ، کوئی روک نہیں پائے گا ان کو. اور اس سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ جہاد الدفع بھی وہ طاقت اور قدرت کے بغیر جائز نہیں ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر طاقت اور قدرت نہیں ہے آپ جہاد الدفع بھی اگر نہیں کرنا چاہتے آپ پر فرض نہیں ہے، ساقط ہو جاتے. جہاد الدفع، جہاد کی دو قسم، ایک طلب ہے، اس کے تو ظاہر طاقت قدرت ساز و سامان تو ہونا چاہیے آپ کے پاس، ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، مومن ایمان سے لڑتا ہے ہمیشہ. اگر کوئی کافر حملہ آور ہو جائے آپ کے اوپر، کیا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے دفاع میں جان بھی قربان کر دیں؟ لازم نہیں. آپ پر سرنڈر بھی کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب طاقت نہیں تھی تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ علیہ السلام کیا حکم دیا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر گھر چھوڑ دیں، اپنے ملک چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں اپنے جان بچاتے ہوئے. تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ جہاد الدفع کے لیے بھی طاقت شرط ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی آپ پر فرض نہیں ہے. اچھا، اور میں کیا بتا رہا ہوں، اچھا ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان کی شر سے نجات عطا فرما. ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا بیماری ہوتی ہے گردن کے پیچھے، وہ کیڑے سب کو لگتے ہیں، ایک وقت میں لگتا ہے سب کو، اور ایک وقت میں سارے بیمار پڑ جاتے ہیں، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، کوئی باقی زندہ رہتا. اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے زمین پر کہ بدبو شروع ہو جاتی ہے. اب علیہ السلام واپس تو آگے نیچے زمین پر اترے پہاڑوں سے، اب ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے اور ان کے ٹکڑ ٹکڑ ہو جاتے ہیں پورے، اتنے بیماری لگتی ہے ان کو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس شرط سے بھی نجات عطا فرما کہ ہم کیسے رہیں دنیا میں، زمین پر کیسے رہیں. تو خاص اتنی اللہ تعالیٰ بارش برساتے تیزی سے، اور اس بارش سے اتنی بہنے شروع ہو جاتے ہیں جو، اور پھر ایسے خاص پرندے آتے ہیں، حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح گردنیں ہیں، خاص پرندے پتہ نہیں کہاں سے ہیں گے، سبحان اللہ، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور اس طرح کی زمین کا صفایا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد زمین اتنی زیادہ زرخیز ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انار جو ہے پوری قوم کو کافی ہوگا، ایک انار، اور اس انار کے خول میں جیسے خیمہ ہوتا ہے نا، گھر ہوتے ہیں ویسے لوگ اس میں اندر رہیں گے. اتنی زیادہ زرخیز زمین ہوگی، اتنی بڑی یعنی جانور میں دودھ بڑھ جائے گا، جسامت زیادہ ہو جائے گی، اور جانور پھر سے بہت زیادہ تکڑے تازے ہو جائیں گے. اس طریقے سے پھر خیر دنیا میں پھیل جائے گا. پھر آخر میں ایک ہوا جو ہے وہ چلے گی، اور مومنوں جو مومن ہیں ان کی روح کو قبض کر دے گی. پھر جو شرار اور خلق بدترین ہوگا، پھر ان پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ آخری وقت کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت سے عقید الغرض. تو یجوج موجود کا مختصر یہ قصہ ہے. واپس آتے ہیں تفسیر میں. اچھا اب دیکھیں، قال ذوالقرنین نے، جب ان سے اس قوم نے، ظاہر یہ قوم اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ورنہ پھر قتل تھا نا، دوسرا راستہ تو تھا نہیں، تو اسلام تو قبول کر لیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یہ یجوج موجود آتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ اتنے طاقتور ہیں ماشاء اللہ، تو آپ ہماری کچھ مدد کریں، تاکہ آپ چاہے تو آپ کو ہم مال اپنے دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے شر سے محفوظ ہونا ہے، آپ کچھ کریں اور ہمیں کچھ ایسا کام کرے کہ ان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جب انہوں نے پیسے کی یعنی بتایا کہ ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، قال ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، قدرت اور تمکین دی ہے، وہ میرے لیے بہتر اور خیر ہے. فاعینونی، بس آپ میری مدد کیجئے، بقوت، اپنی طاقت سے، اپنی نفری سے، جو آپ کے پاس لوگ ہیں جو دیوانے بنانا یا کچھ کنسٹرکشن کا کام کرنا جانتے ہیں، آپ ان میں تو میری مدد کیجئے، بقوت، اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دوں. دیکھیں دو پہاڑ تھے تقریباً برابر کے، اور بیچ میں ایک راستہ گزرتا تھا، وہ لوگ اس پہاڑ کے راستے پیچھے سے کہیں سے آتے تھے، اور اسی ایک گزرتا ہوگا، باقی راستہ تھا نہیں ان کا، یہیں سے آتے تھے، قطر و غارت کرتے تھے، فساد برپا کر واپس چلے جاتے تھے. آتونی زبر الحدیدی، آپ اکٹھا کریں لوہے کی جو تختیاں ہیں، لوہے کے جو مختلف چادریں اور حصے ہیں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کو پہاڑوں کے اوپر برابر کر دیا ہے، قالم فخو، تو اس میں آگ لگا دیں، رقیہ نے حکم دیا اس میں آگ لگا دیں، حتی اذا جعلہ نارا، اس میں پھونکے تاکہ آگ لگ جائے، جب آگ پھیل گئی اس پوری جگہ پر، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب مجھے تابہ دے دے، پگھلا ہوا تابہ، تاکہ میں اس میں تابہ ڈال دوں. دو پہاڑ ہیں آمنے سامنے، اب وہ پہاڑوں کی کیونکہ برابر کی تھی، لوہے کی چادر دونوں طرف، یہ پہاڑ ہیں اس طرف، یوں سمجھیں یہ راستہ ہے، اب یہاں پر اور یہاں پر، یہ دو دیواریں ہوں گی لوہے کی پوری، اور پھر اس میں تانبا بھر دیا دونوں کے بیچ میں اور اس میں آگ لگا دی, اور پورا کا پورا جو ہے ایک دیوار کے مانند جو ہے پہاڑوں سے جکڑ جکڑا ہوا, دونوں پہاڑوں سے وہ دیوار بن گئی ہے. جب یہ دیوار مضبوط ہو گئی بن گئی, تب یجوج موجود آئے واپس اگلے دن, دیکھا تو دیوار ہے. فَمَسْطَاعُ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُ لَهُ نَقْبَةً, اللہ نے فرمایا کہ اتنی مضبوط دیوار ہے, فَمَسْطَاعُ أَن يَظْهَرُوهُ, اس کے اوپر سے نہ جا سکے. ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا, اوپر سے جانا, تو اس دیوار کو پھلانک نہ سکے اوپر سے. یہ بہت ہی اونچی دیوار تھی, ان کے پاس کوئی راستہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس دیوار سے اوپر جائے, اتنی پہاڑوں کی مانے اتنی اونچی دیوار تھی, نہ جا سکے. وہ مستطاع لہ نقب, اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. نقب کہتے ہیں سوراخ کو, اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے. اچھا, پہاڑ کے اوپر جانا آسان ہے یا سوراخ کرنا آسان ہے؟ پہاڑ سے اوپر جانا دونوں مشکل تو دونوں ہیں, تو دونوں میں سے زیادہ آسان کیا ہے, پہاڑ کے اوپر انسان جائے یا پہاڑ کو سوراخ کر کے بیچ میں گزر کے جائے؟ اوپر سے جائے نا. اچھا دیکھیں, لفظ دیکھیں, فمستطاع میں تا نہیں ہے, ایک حرف کم ہے. مستطاع میں تا ہے, ایک حرف زیادہ ہے. جو مشکل زیادہ ہے اس میں ایک حرف زیادہ ہے, جو کم مشکل اس میں حرف بھی کم ہے. یہ انداز بیان کی قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ الفاظوں کو آپ دیکھیں سبحان اللہ, اس میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. حالانکہ استطاعت ایک ہی ہے, طاقت نہیں ہے, نہ تو اس کو پھلانگنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اس کو سوراخ کرنے کی طاقت ہے اور گزرنے کی طاقت ہے. جب طاقت میں فرق تھا, ایک کچھ تھوڑے آسان تھوڑا مشکل تھی, تو ایک حرف کے ساتھ اس مشکل کو بھی بیان کر دیا ایک حرف میں صرف, کہ دیوار کو سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے, نہ کر سکے. اچھا, اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے, کیونکہ جو سردار ہے وہ روزانہ سوراخ کرتے ہیں, اس دن سے ابھی تک لگے ہوئے پتہ ہے, روزانہ سوراخ کرتے ہیں, اور جب شام آتی ہے تو ان کا جو سردار ہے کہتے ہیں اب بس کل آ کے پھر اسے پورا کریں گے. جب واپس جاتے ہیں تو دیوار پھر سے بند ہو جاتی ہے, اگلے دن آتے تو پھر دیوار پھر کہتے ہیں اس طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وقت آئے گا اس کے ختم ہونے کا, کھلنے کا مکمل طور پہ, تو وہ جو سردار وہ کہے گا انشاء اللہ کل انشاء اللہ ہم اسے توڑیں گے. جب انشاء اللہ کہے گا تو اگلے دن دیوار کو توڑیں گے. یہ سوراخ ابھی جو ہوا ہے وہ چھوٹا سا سوراخ ہے, ابھی اس میں سے کوئی گزر نہیں سکتا, شاید بڑھتا بھی ہوگا اللہ اعلم, اس وانے کی بات ہے, لیکن توڑنے کے قابل نہیں ہے. ٹوٹے گا کب؟ جب اللہ کو حکم آئے گا. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی یہ سارا کچھ دیوار کا قائم ہونا, ان کے شر سے محفوظ کرنا, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. رب کس کی رحمت ہے, کس کا کرم ہے؟ ھذا رحمۃ من ربی, فإذا جاء وعد ربی, بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی, تو قیامت جب قریب ہو گیا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یجوج مجوج نکلیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا اور اس دیوار کا خاتمے کا وقت آئے گا, جعلہ دکا, اس دیوار کو اللہ تعالیٰ زمین کے برابر کر دے گا. دک کہتے ہیں زمین کے برابر کر دینا, ختم کر دینا, توڑ دینا. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. وترکنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وترکنا بعضهم يموج في بعض, وهم ان کو چھوڑا آپس میں مل گل گئے. یعنی یجوج موجود جب نکلیں گے تو کچھ چیز چھوڑیں گے نہیں, بستوں میں داخل ہو جائیں گے, لوگوں کو قتل غارت کریں گے, جیسے موج ہوتا ہے نا سمندر کے, ایسے موجیں ہوں گی اور یہ فساد ایسے برپا ہوگا. کب تک؟ ونفخ في الصور, اور سور پھونکا جائے گا. فجمعناهم جمعا, ونفخ في الصور, اور سور پھونکا گیا. فجمعناهم جمعا, اور ہم نے سب کو جمع کیا, سب مر گئے, یجوج موجود بھی مر گئے. ظاہر جب سور پھونکا جائے گا, پہلا سور پھونکا جائے گا فزع کا, اس کے ساتھ دوسرا ہوگا صعق کا, ایک سور میں ایک دو دفعہ ہے. پھر جو دوسرا سور ہوگا جو الگ سے ہے, وہ دوبارہ زندہ ہونے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور کو اٹھایا ہوا ہے اور گردن آسمان کی طرف عرش کی طرف ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس وقت کے انتظار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ سور پھونکنا ہے, اور مسلسل آ کے کھلیوں بند نہیں کی, پلک جھپکنے کی بھی ایک دفعہ نہیں پلک جھپکی ان کی, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک پلک جھپکنے میں تاخیر نہ ہو. مسلسل جب سے پیدا کیا ہے اور سور پھونکنے کے منتظر ہیں, جب اللہ کا حکم آئے گا سور پھونکا جائے گا. تو سور میں نے بتایا نفخۃ الاولی میں دو حصے ہیں, پہلے حصے میں فزع ہے اور دوسرے حصے میں صعق ہیں, لوگ مر جائیں گے. فزع میں جیسے کہ سورت الحج کی ابتدائی آیات میں ہے کہ حاملہ عورت جو اس کا حمل گر جائے گا, یہ سب کیا فزع کی حالت میں ہوگا نا سارا. اور جو دودھ پلانے میں عورت ہے وہ بھول گئی کس کو دودھ پلایا, سب فزع کی حالت ہے. صعق میں پھر لوگ سب جتنے بھی زندہ سب مر جائیں گے. اور پھر جب اللہ کا حکم آئے گا قیامت جب قائم ہوگی پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور دوسرے سور پھونکنے کے بعد دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے. فجمعناہم جمع, سب کو جمع کریں میدان محشر میں. وعرضنا جہنم یومئذ للعرض وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم نے جہنم کو لوگوں کے سامنے کر دیں گے. لوگ جو جہنم کو نہیں مانتے ایک وقت آئے گا جب جہنم سامنے آ جائے گی. صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتنی ہوں گے, 70,000 لگامیں ہوں گی, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا اسے قابو کرنے کی کوشش کریں گے. جہنم بے قابو ہونا چاہتی ہے, شدید غصے میں ہے کہ کافر کو اس کا بس نہیں کہ فوراً جا کے نگل لے. کیوں؟ کیونکہ نافرمان ہے, رب کے نافرمانی کی ہے, سزا دینا چاہتی ہے, اتنے شدید غصے میں ہے. دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ لو بندہ جو اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگی, دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال ہوں گے, بائیں طرف اپنے اعمال ہوں گے. تو جہنم کو سامنے لایا جائے گا, لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو آج انکاری ہیں جہنم کے, جو کافر ہیں, کیونکہ جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ارکان ایمان میں سے, یوم الآخرت پر ایمان کا حصہ ہے. جو جہنم کا انکار کرتے ہیں یا جنت کا انکار کرتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو کافر ہی جہنم کا انکار کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا جب جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري, وہ جو میرے ذکر سے اندھے تھے, آنکھوں پر پٹیاں تھیں میرے ذکر سے اندھے تھے, ان کو حق نظر نہیں آتا تھا, حق دیکھنا نہیں چاہتے تھے. وكانوا لا يستطيعون سمع, اور نہ ہی وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے, یعنی نہ ہی وہ حق سننا چاہتے تھے. کافر کیا کرتے ہیں دنیا میں, نہ تو حق اسے نظر آتا ہے, نہ دیکھنا چاہتا ہے, اور نہ حق کو سننا چاہتا ہے, اسے تو جھٹلاتا ہے اور کافر ہے. اب وہ کیا کر گئے, جہنم تو سامنے آ گئی ہے, اب دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے جو شہیق ہے وہ سن بھی رہا ہے, اس کے غصے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ عذاب اب سر پہ آ گیا ہے. کتنا وقت ہو گیا ہے, چلو اگر درس مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری آیات میں بہت بڑے عظیم پیغام ہیں. قصہ تو ختم ہو گیا ہے یجوج و ماجوج کا اور ذوالقرنین کا, آگے دیکھیں اس صورت کی جو اختتام ہے اور کس پیارے انداز, جیسے کہ ابتدا میں ایک خوبصورت انداز بیان تھا کہ کس طریقے سے صورت کی ابتدا ہوئی اور عظیم پیغام تھے کہ یہ کتاب ہے اور عظیم کتاب ہے بندے پہ نازل کی گئی ہے جس میں جو ہے خبردار کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اصحاب الکہف کا قصہ آیا ہے, پھر ان کا قصہ آیا ہے جو باغ والے ساتھی تھے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ آیا ہے, پھر ذوالقرنین کا قصہ ہے. اب دیکھیں قصوں کے بعد اس صورت عظیم صورت کا اختتام کس پیغام سے ہوتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.